الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون دعوت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس حصے کا پانچواں باب ہے. اللہ کے رسولوں کی دعوت جب جزا و سزا کے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر کیا صورتحال پیش آتی ہے؟ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ پچھلے رسولوں کے معاملے میں تو تمام تفصیلات قرآن میں بیان ہو گئی ہیں، اور وہاں چونکہ عذاب آسمان سے آیا ہے اس لیے اس کی زیادہ تفصیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دوسری صورت ہوئی، یعنی آپ کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے آپ کے منکرین کو سزا دی گئی، اور آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا غلبہ سرزمین عرب پر قائم کر دیا گیا. اس کی تفصیلات زیر بحث تھیں، اور ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ احد اور احزاب میں مسلمانوں کی تطہیر و تزکیے کے بعد اب جو متربصین اور مغفلین رہ گئے تھے، یعنی تین گروہ تھے، جیسے کہ ہم نے تعین کے ساتھ ان کو سمجھا، معاندین، یہ سب کے سب پہلے ہی ختم کر دیے گئے تھے. متربصین اور مغفلین رہ گئے تھے، ان کو چار مہینے کا الٹیمیٹم دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ اب ان کی مہلت بھی ختم ہو گئی. یہ دوسری چیز تھی. تین، 9 ہجری میں حج اکبر کے موقع پر اعلان کر دیا گیا، یعنی چونکہ اطلاع پہنچانے کے اس وقت وہ ذرائع نہیں تھے جو اس وقت ہمارے پاس ہیں، تو اس لیے پہلے مرحلے میں تو چار مہینے کی مہلت دے کے جن تک اطلاع پہنچانی ممکن تھی ان کے خلاف داروگیر شروع ہو گئی. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ جب حج اکبر کا موقع آئے اور مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو چکا ہو تو پھر اس موقع پر سب کے لیے اعلان کر دیا جائے. اس میں چونکہ عرب کے گوشے گوشے سے لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو سارے عرب تک یہ اطلاع پہنچ جائے گی. 9 ہجری میں حج اکبر کے موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ حرام مہینے گزر جانے کے بعد مسلمان ان مشرکین کو جہاں پائیں گے قتل کر دیں گے. یعنی یہ قتل عام کا حکم تھا، یہ قتال یا جہاد کا حکم نہیں تھا، قتل عام کا حکم تھا، بالکل اسی طرح جس طرح قوم نوح کو ختم کر دیا گیا. تو یہ اعلان کیا گیا کہ حرام مہینے گزرنے کے بعد، حج اکبر کے دن چونکہ 10 ذوالحج کو اعلان ہوگا تو 20-22 دن ابھی ذوالحجی کے باقی ہوں گے، پھر 29-30 دن محرم کے، تو یہ کم و بیش 49-50 دن ہیں کہ جن کی مہلت مزید مل جائے گی. اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ حرام مہینوں میں مسلمانوں کو روک دیا گیا ہے کہ وہ خود پہل کر کے کوئی اقدام نہیں کریں گے، ان کی حرمت قائم رہنی چاہیے. 9 ہجری میں حج اکبر کے موقع پر اعلان کر دیا گیا کہ حرام مہینے گزر جانے کے بعد مسلمان ان مشرکین کو جہاں پائیں گے قتل کر دیں گے، الا یہ کہ وہ ایمان لائیں، نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. اس سے مستثنا صرف وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ پیغمبر کے معاہدات ہیں، یہ اعلان کیا گیا. ان معاہدات کے بارے میں ہدایت کی گئی کہ ان کی مدت تک انہیں پورا کیا جائے. اس کے صاف معنی یہ تھے کہ مدت پوری ہونے کے بعد یہ معاہدین بھی اسی انجام کو پہنچیں گے جو مشرکین کے لیے مقدر کر دیا گیا ہے. یعنی صرف یہ کہا گیا کہ اگر معین مدت کے معاہدات ہیں، 10 سال، 5 سال، 1 سال، 6 مہینے، موقت معاہدہ ہے، یعنی اس کا وقت طے کیا گیا ہے، تو اس کو ہر حال میں پورا کیا جائے گا. باقی سب معاہدات ختم کر دیے گئے اور حکم دے دیا گیا کہ اب یہ مشرکین جہاں پائے جائیں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا. 4، اہل کتاب کے تمام گروہوں کے بارے میں حکم دیا گیا کہ وہ اب جزیہ دے کر اور مسلمانوں کے زیر دست کی حیثیت سے جئیں گے. یعنی مشرکین کے لیے موت کی سزا اور اہل کتاب کے لیے محکومی کی سزا، ذلت کے ساتھ محکومی کی سزا. اہل کتاب کے تمام گروہوں کے بارے میں حکم دیا گیا کہ وہ اب جزیہ دے کر اور مسلمانوں کے زیر دست کی حیثیت سے جئیں گے، انہیں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ اگر انہوں نے قبول نہ کیا تو پیغمبر اور اس کے ساتھیوں کی تلواریں انہیں بھی جہنم رسید کر دیں گی۔ پانچ، منافقین کو متنبع کیا گیا کہ وہ اگر توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ انہیں بھی ان قریب اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا جو منکرین کے لیے مقدر ہے۔ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ توبہ میں زیر بحث آیا ہے۔ چھ، مخلصین میں سے جن لوگوں سے غلطی ہوئی، یعنی جب دینونت برپا ہوتی ہے، جزا و سزا برپا ہوتی ہے، تو اس درجے تک اہتمام کیا جاتا ہے۔ مخلصین میں سے جن لوگوں سے غلطی ہوئی انہیں کچھ سزا دے کر معاف کر دیا گیا، اور ضعیف مسلمانوں کو بشارت دی گئی کہ وہ اگر توبہ و اصلاح کے رویے پر قائم رہے تو توقع ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دیں گے۔ اس کی تفصیلات کے لیے میں پھر درخواست کروں گا کہ البیان میں سورہ توبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ یہ تمام چیزیں جن کا خلاصہ میں نے یہاں بیان کیا ہے، یہ اس سورہ میں بیان ہوئی ہیں۔ وہی دینونت کی سورہ ہے، جزا و سزا کی سورہ ہے، اللہ کے عذاب کو اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور جتنے گروہ بھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کے ہیں ان میں سے ایک ایک کو لے کر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ سات، سابقین اولین کی قیادت میں سرزمین عرب کا اقتدار اور حرم کی تولیت مسلمانوں کے سپرد کر دی گئی، یعنی دوسرا نتیجہ بھی نکل آیا۔ منکرین کے ساتھ جو معاملات ہوئے ان کی تفصیل وہ تھی جو میں نے اوپر بیان کی۔ اس کے بعد سابقین اولین کی قیادت میں، یعنی جنہوں نے سب سے آگے بڑھ کر ایمان قبول کیا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے تھے، ان کی قیادت میں سرزمین عرب کا اقتدار اور حرم کی تولیت مسلمانوں کے سپرد کر دی گئی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہو گیا جو سورہ نور میں اس طرح بیان ہوا ہے۔ یہ وعدہ صحابہ کرام کے ساتھ تھا، یہ حرف بحرف پورا ہوا۔ اس کے ذریعے سے سرزمین عرب کا اقتدار ان کو دیا گیا، بلکہ سرزمین عرب کیا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرد و پیش کی جن حکومتوں کو بھی دعوت دے دی تھی ان کا اقتدار بھی ان کو منتقل کر دیا گیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس ملک میں اقتدار عطا فرمائے گا، جس طرح اس نے ان لوگوں کو اقتدار عطا فرمایا جو ان سے پہلے گزرے، یعنی وہی قانون، وہی ضابطہ، وہی سنت روب عمل ہو جائے گی جو ہمیشہ سے رہی ہے کہ اللہ کے رسولوں کی بعثت جس قوم کی طرف ہو گئی، اس کے بعد اس کے لیے دنیا ہی میں قیامت صغرا برپا ہو جائے گی۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ اور اس کا رسول اور اس کے ساتھی یہ غلبہ حاصل کریں گے، ان کو سیاسی اقتدار حاصل ہو جائے گا، ان کا غلبہ اور اقتدار قائم ہو جائے گا، اور منکرین مٹا دیے جائیں گے۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو وہ اس ملک میں اقتدار عطا فرمائے گا، جس طرح اس نے ان لوگوں کو اقتدار عطا فرمایا جو ان سے پہلے گزرے، اور ان کے اس دین کو مضبوطی سے قائم کر دے گا جو اس نے ان کے لیے پسند فرمایا، اور ان کے خوف کو امن میں بدل دے گا۔ یعنی ابھی جو صورتحال ہے جس میں یہ وعدہ کیا جا رہا ہے، ابھی گرد و پیش سے حملے ہو رہے ہیں، خوف کی کیفیت ہے، ابھی مخالفین کو برتری حاصل ہے، لیکن قرآن مجید اعلان کر رہا ہے کہ اور ان کے خوف کو امن بدل دے گا، وہ میری ہی عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرے ساتھ شریک نہ کریں گے، اور جو اس کے بعد پھر منکر ہوں گے وہی ہیں جو نافرمان ٹھہریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا، یہ حرف بحرف پورا ہو گیا۔ یہ خلاصہ ہے، یہاں اس کی تفصیلات کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ان کو سورہ توبہ میں ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ البیان میں سورہ توبہ کا ترجمہ اس کے حواشی دیکھ لیجئے، اس سے یہ تصویر بالکل واضح ہو کر سامنے آ جائے گی۔ یہاں یہ خلاصہ بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پیغمبروں اور اللہ کے رسولوں کی دعوت کی نوعیت عام لوگوں کی دعوت کی نہیں ہوتی. ان کی دعوت کے کچھ مراحل ہیں جس طرح کہ میں نے واضح کیا، یعنی انذار، انذار عام، اتمام حجت، ہجرت و برات، اور پھر آخر میں جزا و سزا. یعنی ان کی دعوت نتیجہ خیز ہوتی ہے، اسی دنیا میں اس کے نتائج نکل آتے ہیں. یہ کوئی انقلاب نہیں جو برپا ہوتا ہے، یہ سنت الہی کا ظہور ہے. قرآن مجید نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں سب پیغمبروں کے بارے میں. یہاں بھی دیکھیے یہی فرمایا کہ جس طرح اس سے پہلے ہوا ہے اسی طرح اب بھی ہوگا. اس مسلمان امت کے اندر 14-15 صدیوں کی تاریخ ہے جس میں اہل علم کی دعوتیں اٹھی ہیں، ان میں سے کسی کے معاملے میں بھی یہ قانون نہیں ہے. یہ رسولوں کی دعوت سے متعلق قانون ہے. اس وجہ سے بہت اچھی طرح اس کو سمجھ لینا چاہیے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ استاذ امام نے اپنی کتاب میں اسی دعوت کو بنیاد بنا کر تعمیم کے ساتھ اسلامی دعوت کا طریقہ کار بیان کر دیا ہے. میرے نزدیک یہ بات بنیادی طور پر صحیح نہیں ہے. یعنی پیغمبر کی دعوت ایک بالکل الگ دعوت ہے، جس طرح پیغمبر کا جہاد و قتال ایک بالکل الگ حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح دعوت بھی بالکل ایک الگ حیثیت رکھتی ہے. اللہ کا رسول جب مبعوث ہوتا ہے تو اس طرح جزا و سزا برپا ہوتی ہے. یعنی دعوت مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد ان نتائج تک پہنچتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے. اور یہ اس لیے تفصیل سے کرنا پڑا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں انسانوں کے ذریعے سے، صحابہ کرام کے ذریعے سے جزا کا اور صدا کا صدور ہوا ہے. اس وجہ سے اس کی تفصیلات ہیں، ورنہ پہلی قوموں کے معاملے میں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے اور اس کے بعد چند لمحوں ہی میں یا چند دنوں ہی میں وہ قوم زمین سے مٹ جاتی ہے. قرآن مجید نے مختلف مقامات پر باقاعدہ مدت کی تعین کے ساتھ میں فی ثمانیت ایام، بعض موقعوں پر 3 دن کی مہلت ہے. یعنی اس طرح الٹیمیٹم دے کے اس قوم کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. تو رسول کی دعوت کی یہ نوعیت ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ذریت ابراہیم کی دعوت. یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی مبعوث ہوئے، دعوت کے منصب پر فائز کیے گئے، ان کی دعوت کیا ہوتی ہے ہم نے اس کو بالاجمال سمجھا. نبیوں میں سے جن کو رسولوں کے منصب پر فائز کیا گیا، جیسے نوح علیہ السلام تھے، جیسے لوط علیہ السلام تھے، جیسے صالح علیہ السلام تھے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، ان کی دعوت کیا ہے، کن مراحل سے گزرتی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، اس وجہ سے آپ کی دعوت بھی ان سب مراحل سے گزری اور اس کا بھی وہی نتیجہ نکلا جو اس سے پہلے رسولوں کی دعوت کا ہم سمجھ چکے ہیں. ذریت ابراہیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا فیصلہ کیا. یعنی اس سے پہلے یہ تھا، بلکہ اس کو ابتدا سے سمجھ لیجئے، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نبوت دی. یہ نبوت ضروری ہدایت تک محدود تھی. یعنی اس کی نوعیت یہ تھی کہ اللہ نے یہ بتا دیا کہ آپ کو یہ حقائق سمجھنے ہیں، یہ آپ کا امتحان ہے، اس ابتلاء میں آپ کو ڈالا گیا ہے، اور اس میں کامیابی کے لیے ان چیزوں کو آپ نے پیش نظر رکھنا ہے. ضروری ہدایات دے دی گئی. یعنی وہاں کوئی قوم نہیں ہے کہ جس کی طرف کسی نبی یا رسول کو مبعوث کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ کان الناس و امتم واحدہ، جو ہدایت دی گئی تھی، جو فطرت میں ودیت تھی، جو دی گئی، دونوں ایک ہی مقام پر کھڑی تھیں، کوئی اختلاف نہیں تھا. یہ پیدا ہوئی تو ہر چیز بالکل واضح تھی، لیکن بتدریج اختلافات پیدا ہوتے چلے گئے. کان الناس و امتم واحدہ، لیکن اس کے بعد پھر اختلافات پیدا ہونے شروع ہو گئے. جب اختلافات پیدا ہونا شروع ہوئے، کچھ گروہوں نے آگے بڑھ کر شرک کو مذہب کے طور پر اختیار کرنا شروع کر دیا، توحید کے بارے میں سوالات پیدا ہونا شروع ہو گئے، اللہ کی شریعت کا فہم لوگوں کے مابین بڑی حد تک مشتبہ ہونا شروع ہو گیا، طرح طرح کی مذہبی بحثیں پیدا ہو گئیں. یہ صورتحال ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فباس اللہ النبین مبشرین و منذرین، پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. پھر فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل کیں، اور یہ کتابیں اس لیے نازل کی گئیں کہ ان کے ذریعے سے حق و باطل کے لیے ایک معیار، ایک میزان لوگوں کے پاس آ جائے، جس کو دیکھ کر جس کی طرف رجوع کر کے وہ حق اور باطل کا فیصلہ کر سکے. یہ وہ تاریخ ہے کہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک اسی طریقے سے جاری رہی. ابراہیم علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا فیصلہ کیا, اور یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اب دنیا چونکہ تمدن کے اگلے دور میں داخل ہو رہی ہے, وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جب قوموں پر اتمام حجت کا معاملہ زیر بحث آنے والا ہے. تو اس وجہ سے یہ دوسرا فیصلہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری ذریت کو نبوت کے منصب پر فائز کر دیا. اس کے لیے ایک دوسرا لفظ اختیار کیا گیا ہے, شہادت کا, استفاء کا. میں صرف بات کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب انتخاب ایک پوری قوم کا کر لیا گیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت پے در پے انبیاء آئے, ان کو ایک قوم کی حیثیت سے تربیت دیا گیا, اور اس کے بعد پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ اپنے اصل منصب پر فائز کر دیے گئے. یہ ایک پوری تاریخ ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوتی ہے, اور یہی سبب ہے کہ بائبل در حقیقت اسی کی سرگزشت کی حیثیت سے ایک تفصیلی کتاب بن گئی ہے. ذریت ابراہیم کی دعوت, اس کے لیے میں نے سورہ حج, یہ 22ویں سورہ ہے, اس کی آیت 78 کا انتخاب کیا ہے. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی حاذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جیسا کہ اس جدوجہد کا حق ہے. یہ کیا جدوجہد ہے؟ یہ دعوت کی جدوجہد ہے. اللہ کا پیغام پہنچاؤ, اللہ کی راہ میں اٹھو, اور جو دین, جو حق تمہیں دیا گیا ہے اس کی دعوت کا چرچا عام کرو. اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس جد و جہد کا حق ہے. اسی نے تم کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ سوال آپ کریں گے کہ کن کو, یہ واضح ہو جائے گا آگے. اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس جد و جہد کا حق ہے, اسی نے تم کو اس ذمہ داری کے لیے منتخب کیا ہے, اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. یعنی مطلب یہ ہے کہ ذمہ داری ڈالی ہے, لیکن اسی اصول کو سامنے رکھ کے ڈالی ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تم ایک جماعت کی حیثیت سے اس ذمہ داری کے لیے اٹھائے جا رہے ہو. ارشاد فرمایا تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ تمہارے لیے پسند فرمایا ہے. تو گویا یہ بتا دیا کہ یہاں در حقیقت ذریت ابراہیم مخاطب ہے, یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. ان کو بحثیت جماعت, بحثیت گروہ مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ اٹھو اور اٹھ کر اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو. تمہیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ تم خدا کے دین کے دائی بن کر رہو. یہ ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے. یہ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو ان کی قوموں کے لیے دی جاتی رہی ہے, یہ تمہیں عالمی سطح پر اتمام حجت کے لیے دی گئی. یعنی یہاں دیکھیے, یہ نہیں کہا جیسے کہ آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ ہم نے نوح کو بھیجا وہ ان کی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے, ہم نے صالح کو بھیجا وہ اپنی قوم کے ایک بھائی کی حیثیت سے ان کو دعوت دینے کے لیے اٹھے. یعنی جو انبیاء علیہ السلام, جو اس سے پہلے رسول بھیجے گئے, وہ سب کے سب اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے. اسی کو قرآن مجید نے ایک اصول کے طور پر بیان بھی کیا ہے, اور سورہ یونس میں یہ فرمایا ہے کہ ہمارا یہ قاعدہ رہا ہے کہ بولے کل امت الرسول, ہر امت کے لیے ایک رسول رہا. فیضا جا رسول ہم قضیا بین ہم بالقسط وہم لا یظلمون. پھر جب ان کا وہ رسول آ جاتا تھا تو ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ چکا دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ کا صدیوں تک, کرنوں تک یہی طریقہ رہا. ہم نہیں جانتے کہ کتنی مدت تک اسی طرح مختلف قوموں کی طرف رسول آتے رہے, لیکن اب سے کم و بیش 4000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کے معاملے میں ایک دوسرا فیصلہ کیا جس کے لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا ہے۔ یہ بات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے شہر عر میں پیدا ہوئے تھے، اپنی قوم کی طرف رسول کی حیثیت سے مبعوث کیے گئے، اپنی قوم پر آپ نے اتمام حجت کیا۔ قرآن مجید میں صراحت ہے کہ قوم پر عذاب آ گیا اور آپ کو قوم کو چھوڑ کر نکلنے کی ہدایت کر دی گئی، جیسے سب رسولوں کے ساتھ معاملے میں ہوا ہے۔ لیکن باقی رسولوں کا معاملہ تو یہ ہوا کہ جب انہیں نکال لیا گیا تو اس کے بعد یا تو ان کے ساتھیوں کے ساتھ ان کو غلبہ حاصل ہو گیا اور وہ اقتدار کے منصب پر فائز ہوئے، اور یا یہ ہے کہ پھر ان کو دنیا سے اٹھا لیا گیا، اس لیے کہ چند ہی لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ ان کی زیادہ تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو ایک دوسرا مشن سونپ دیا گیا۔ جیسے ہی وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے تو پھر انہیں ہدایت کی گئی کہ وہ دو علاقوں کا انتخاب کریں، ایک کنعان کا علاقہ جسے اب ہم فلسطین کہتے ہیں، دوسرے عرب کا علاقہ۔ ان دو علاقوں کا انتخاب کریں اور ان کی اولاد میں سے ایک شاخ ایک علاقے میں آباد کی جائے اور دوسری شاخ دوسرے علاقے میں آباد کی جائے، یعنی بنی اسحاق کو کنعان میں یا فلسطین میں آباد کیا جائے گا اور بنی اسماعیل کو جزیرہ نما عرب میں آباد کیا جائے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان دو علاقوں کا انتخاب کر لیا کہ یہ اب اس کی توحید کا مرکز بنیں گے، اس کی دعوت کا مرکز بنیں گے۔ یہ سبب ہے کہ میں نے اس کو دعوت کے تحت رکھا ہے، یعنی ایک دعوت وہ ہے جو خدا کے پیغمبر لے کر اٹھتے رہے اور محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے اٹھے، اور ایک دعوت وہ ہے کہ جس کی ذمہ داری سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت پر ڈالی گئی۔ یہ ایک متوازی اہتمام تھا جو کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ کی بعثت ہوئی تو یوں سمجھ لیجئے کہ اب یہ ذریت ابراہیمی ہے کہ جس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کی زمین پر خدا کے حق کی شہادت دے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سورہ حج میں یہ بنی اسماعیل کو مخاطب کر کے کہا ہے۔ بنی اسرائیل کو اس سے پہلے کیا کچھ کہا جا چکا ہے وہ ہم میں سے شخص جانتا ہے، یعنی قرآن مجید کو جس نے بھی پڑھا ہے اسے معلوم ہے کہ جیسے ہی ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کرتے ہیں جس کے مخاطب ہی اصلاً بنی اسرائیل ہے، تو تمہید کے بعد پھر یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو۔ کیا نعمت؟ میں نے تمہیں دنیا بھر کی قوموں کے اندر سے فضیلت دے کر اپنے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ بہت بڑا منصب ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو حاصل ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت یعنی بنی اسحاق اور بنی اسماعیل، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل، یہ قوموں میں سے ایک قوم نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان کی طرف پیغمبر آئے یا ان کے اندر نبوت ہوئی یا ان کی طرف رسولوں کی بعثت ہوئی تو سب کے معاملے کی نوعیت بہت مختلف ہو گئی، کیونکہ یہ تو خود اللہ تعالیٰ کی منتخب قوم ہے۔ یہ جو بائبل میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے کہ ہم خدا کی قوم ہیں، تو یہ غلط نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن مجید نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے، سورہ بقرہ میں اس کو صریح الفاظ میں بیان کیا اور یہ کہا ہے کہ ہم نے علی علم تمہارا انتخاب کیا تھا۔ یہ انتخاب ویسا ہی انتخاب تھا جس طرح اللہ نبیوں اور رسولوں کا انتخاب کرتا رہا ہے، اور یہ کس منصب کے لیے تھا؟ دعوت کے لیے۔ اس دعوت کو ان بلیغ الفاظ میں بیان کیا ہے، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں، اللہ کی طرف بلانے میں، اللہ کی طرف دعوت دینے میں جدوجہد کرو جیسا کہ اس جدوجہد کا حق ہے، یعنی تمہاری تگو دو، تمہاری صحیح ہر چیز کا ہدف یہی چیز بن جانی چاہیے۔ تم زمین پر اٹھائی اس لیے گئے ہو، تمہارا اصلی کام یہی ہے۔ یہاں میں جملہ معترضہ کے طور پر عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر دنیا کی بہت سی قوموں کو بعض خاص مقاصد کے لیے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ اس وقت مغربی اقوام سائنسی علوم میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یعنی جس طریقے سے افراد کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں ان کا ظہور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی آدمی کے اندر شعر کہنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے یا اس کو اعلیٰ ادبی ذوق بدیت نہیں ہوا تو ہم اس کو بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کا تفاوت رکھا ہوتا ہے, کسی کو شاعری, کسی کو ادب, کسی کو مصوری, کسی کو سائنس, کسی کو علوم. غرض یہ کہ بے شمار لوگ ہیں کہ جو محض ہنرمندی کی حیثیت سے پیدا ہوتے ہیں. اسی طرح بہت سے لوگ ہیں کہ جو فوجی خدمات انجام دینے کا ایک فطری ایپٹیٹیوڈ رکھتے ہوتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو اسی راستے کے اوپر مواقع بھی فراہم کرتا ہے. وہ غلط فیصلہ کر لیں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ وہ مختلف صلاحیتوں کے حاملین پیدا کرتا ہے. یوں نہیں ہے کہ ہر بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ غالب و اقبال ہوتا ہے, یا آئنسٹائن ہوتا ہے, یا نیوٹن ہوتا ہے. یہ صلاحیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ تقسیم کرتا ہے. بالکل اسی طریقے سے تکوینی طور پر قوموں کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. چنانچہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, خاص طور پر ٹائن بی کی اسٹڈی آف ہسٹری میں مختلف تہذیبوں کا مطالعہ کریں, تو اگرچہ ٹائن بی کا یہ موضوع نہیں ہے, وہ اس کو نمایاں نہیں کرتا, لیکن بالکل واضح طور پر یہ بات سامنے آ جائے گی کہ مختلف اقوام مختلف صلاحیتوں کے ظہور کا ذریعہ بنی ہیں, اور ان کے ذریعے سے انسانی تمدن میں تغیرات آئے ہیں. اسی طریقے سے موجودہ زمانے میں, آج کے زمانے میں مغربی اقوام کو یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ غیر معمولی صلاحیت اس کی دی گئی کہ وہ سائنس کے اکتشافات کریں, مادی علوم. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے الہام کر دیے گئے, وہ ہاتھ لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حقیقت ان پر منکشف ہو جاتی ہے. یہی انکشافات پھر ایجادات میں ڈھلتے ہیں, اور اب پوری کی پوری دنیا ان سے استفادہ کر رہی ہے. تو یہ معاملہ تکوینی طور پر بھی ہوتا رہتا ہے, لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ تکوینی طور پر اس کی صلاحیت دی ہوگی, اس کے ساتھ باقاعدہ طریقے سے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو بتایا, ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو بتایا, اور یہ اعلان بھی قرآن میں نقل ہوا ہے کہ اے ابراہیم, ہم نے تنہیں دنیا کی قوموں میں امامت کا منصب دیا ہے. یہ امامت کیا ہے؟ یعنی حق کی دعوت اور تبلیغ کے لیے رہنمائی کا منصب. وہ منصب جو کسی قوم میں نبی کو حاصل ہوتا ہے, وہ ذریت ابراہیم کو حاصل ہوا. اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کرو جیسا کہ اس جدوجہد کا حق ہے. اسی نے تم کو اس ذمہ داری کے لیے, یعنی عالمی سطح پر اتمام حجت کی ذمہ داری کے لیے منتخب کیا ہے, اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. تمہارے باپ ابراہیم کا طریقہ تمہارے لیے پسند فرمایا ہے. یعنی کیا دعوت؟ ابراہیم کی دعوت. کون سا دین؟ ابراہیم کا دین. کس طرح کی جدوجہد؟ وہی جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. وہی طریقہ تمہارے لیے پسند فرمایا ہے. اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. یعنی یہ نام مسلمان ابراہیم نے اپنی ذریت کو دیا تھا, اس سے پہلے بھی اور اس آخری بعثت کے دور میں بھی. یعنی وہ یہ کہہ کے دنیا سے رخصت ہوئے تھے کہ بنی اسحاق جو پہلے اس منصب پر فائز کیے جائیں گے وہ بھی مسلمان ہیں, اور بنی اسماعیل میں سے جو امت اٹھے گی وہ بھی امت مسلمہ ہوگی. اس لیے منتخب کیا ہے کہ رسول تم پر گواہی دے. یعنی اب چونکہ بنی اسماعیل کو مخاطب کیا ہے, اللہ کا رسول تمہارے اندر مبعوث ہو گیا ہے, تو اس لیے منتخب کیا ہے کہ رسول تم پر گواہی دے اور دنیا کے باقی لوگوں پر تم اس دین کی گواہی دینے والے بنو. یہ گواہی, یہ شہادت, یہ دعوت ذریت ابراہیم کی دعوت ہے. آیت کا ترجمہ میں نے عرض کر دیا, اس کی تفصیلات اگلی نشست میں موضوع بحث بنائیں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.